أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد صلى على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين درود بجاء محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد ایک بار پھر درود بجاء محمد وآل محمد صلى الله محمد خدا انشاءاللہ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے ہمارے پاس تقریباً 50-55 منٹ باقی ہیں اذان اور میرے خیال میں اذان کے وقفے تک نماز کے وقفے تک اس دوران میں ہمارے پاس جو موضوع ہے وہ چھٹے امام کی ذاتی گرامی کے عنوان سے ان کی ذات پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد تقریر کا عنوان ہے آمریت کے خلاف امام کی جد و جہد اس سے پہلے کہ ہم امام کی سیرت کی مناسبت سے چند رائے صاحب کی خدمت میں عرض کریں آمریت کے خلاف میرے خیال میں چند نکات عرض کرنا انتہائی اہم ہے کس چیز کو ہم آمریت تعبیر کرتے ہیں یہ کام خاص کر اس لیے کرنا پڑتا ہے جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے بات وہ یہ کہ آج کل کے زمانے میں مفاہیم تبدیل ہوتے رہتے ہیں میڈیا ان لوگوں کے ہاتھ میں جن کا دین اسلام سے کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے اگر نہ کہیں کہ دشمن اسلام ہے میڈیا اپنی طاقت کو استعمال کر کے مفاہیم تبدیل کرتا رہتا ہے بعض اوقات ہم اور آپ مفاہیم پر توجہ نہ دینے کے نتیجے میں انہی مفاہیم کو قبول کر لیتے ہیں جو انہوں نے کسی سازش کے تحت ہمیں دیے ہوتے ہیں کبھی وہ مذاق کے عنوان سے دیتے ہیں کبھی سنجیدہ ہو کر دیتے ہیں مثال کے طور پر یوں ہی چونکہ علماء کا اجتماع ہے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے گزشتہ صدیوں میں تقریباً 100-150 سال پہلے جب مسلمان علماء کا مقابلہ کرنا شروع کیا تو انہوں نے ملا دو پیازہ کا کیریکٹر بنایا ملا دو پیازہ کا ایک مسخرہ آمیز کیریکٹر بنایا اور اس کیریکٹر کو لطیفوں کی شکل میں داستان کی شکل میں عوام میں دے دیا عوام بھی اتنی ہوشیار نہیں تھی کہ وہ یہ سمجھ پائے کہ ملا دو پیازہ کے پیچھے فکر کیا ہے انہوں نے قبول کر لیا اور اس کو طنز اور مسخرے کے محاورے کے طور پر ہمارے معاشرے نے قبول کر لیا اچھا اگر آپ تصاویر کے اندر ملا دو پیازہ کی تصور کو دیکھیں تو وہ مکمل منطبق ہوگا شیعہ علماء کے اوپر کم از کم کہہ سکتا ہوں کہ علماء کے اوپر تو وہ بعض اوقات یہ کام کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ کہ وہ نئے مفاہیم لاتے ہیں اپنے اغراض کی خاطر اور اس کو طنز کے عنوان سے مسخرے کے عنوان سے معاشرے میں رائج کر دیتے ہیں معاشرے کے اندر اتنی گہرائی نہیں ہوتی کہ وہ سمجھ پائیں کہ کیا کام ہو گیا اسی لائن میں فلسفی کا مذاق اڑنا پاکستان میں فلسفی ہونا کوئی اچھا لفظ نہیں ہے تو جس چیز کا ان کو مقابلہ کرنا ہوتا ہے اس کا ایک طنز آمیز مفہوم تیار کر کے معاشرے میں رائج کر دیتے ہیں اچھا یہ کام یہ تو خیر مذاق میں کیا انہوں نے انتہائی سنجیدہ کام مذاق کے عنوان سے کیا کبھی سنجیدہ کام سنجیدگی کے عنوان سے کرتے ہیں لیکن مفہوم بدل دیتے ہیں اس کو اتنی اہمیت دے دیتے ہیں جتنی اس کو نہیں ملنی چاہیے تھی مثال کے طور پر ڈیموکریسی آج میرے خیال میں کم ہی کوئی ہوگا جو یہ جرات کرے کہ ہمیں ڈیموکریسی نہیں چاہیے آج میرے خیال میں جتنا ڈیموکریسی کو تقدس مل گیا ہے میڈیا کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر تو شاید کوئی جرات نہیں کرے گا کہ کہے کہ ہمیں ڈیموکریسی نہیں چاہیے میں بھی نہیں کہنا چاہ رہا کہ ڈیموکریسی نہیں چاہیے لیکن پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ڈیموکریسی کا مطلب کیا ہے جو ہمیں چاہیے وہ جمہوریت ہے کون سی جو ہمیں چاہیے اچھا یہ وہ گہرائی کی کمی ہے جو معمولاً رہ جاتی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس میں تقصیر میری اور آپ کی ہے نہ عوام کی عام پبلک اتنی گہرائی میں نہیں جا سکتی مفاہیم کے اعتبار سے یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم مفاہیم میں آنے والی تبدیلیوں کو احساس کریں اور لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ مفہوم ہے لیکن مفہوم کی سرحد کیا ہے کس حد میں قبول ہے کس حد میں قبول نہیں ہے اسی طرح آمریت آج کون ہوگا جو کہے آمریت کے خلاف جہاد ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے یقیناً ہونا چاہیے لیکن آمریت کسے کہتے ہیں یہ ہوشیاری بہت ضروری ہے کیونکہ وہ بھی اسی لفظ کو استعمال کر رہے ہوں گے جو آپ استعمال کر رہے ہوں گے لیکن ان کا مطلب کچھ اور ہوگا آپ کا مطلب کچھ اور ہوگا اور میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ مفاہیم کی تبدیلی کا عمل انتہائی کثرت کے ساتھ ہمارے میڈیا کے اندر، ہماری کتابوں کے اندر رائج ہے اور ہم درک نہیں کر پاتے بعض اوقات. مثلا ترقی، وہ بھی ملک میں ترقی چاہتے ہیں، آپ بھی ملک میں ترقی چاہتے ہیں. ترقی کا مطلب کیا ہے؟ کس چیز کو ترقی کہتے ہیں؟ جس کو انگلش میں اگر ہم کہیں کہ ڈیولپمنٹ، ڈیولپمنٹ وہ بھی چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں ڈیولپمنٹ؟ ملک کی ترقی کیسے کہتے ہیں؟ آئے سڑکوں کا چوڑا ہونا، عمارتوں کا اونچا ہونا، چمک دمک بڑھ جانا، یہ ترقی ہے. آپ بھی چاہتے ہیں انسانیت کی خدمت ہو، وہ بھی چاہتے ہیں انسانی حقوق کا دفاع ہو، کس کو کہتے ہیں انسانی حقوق؟ ان کے انسانی حقوق کے دفاع میں پردے کا ختم ہونا بھی شامل ہے، آپ کسے کہتے ہیں؟ وہ بھی چاہتے ہیں تعلیم، آپ بھی چاہتے ہیں تعلیم، آپ کی تعلیم کیا ہے، ان کی تعلیم کیا ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے. ان کی تعلیم انسان کو پیسہ کمانے کا اچھا پرزا بنانا ہے، آپ کی تعلیم حقائق الہیہ کو کشف کرنے کا عمل ہے. زمین آسمان کا فرق ہے. یہ مفاہیم کی تبدیلی بہت زیادہ متاثر کر رہی ہے معاشرے کو. اور میں عرض کر رہا ہوں چونکہ ہم لوگ میڈیا کے مقابلے میں قدرے بے بسی سے دو چار ہیں، اس وجہ سے مفاہیم کی اس تبدیلی پر اعتراض نہیں کر پا رہے، کبھی بے بسی کی وجہ سے، کبھی کم فہمی کی وجہ سے، کبھی اپنے وسائل کی کمی، اور 10,000 مسائل اور ایسے. کم از کم اپنی سطح پہ تو ہم واضح ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کس آمریت کے خلاف اہل بیت نے جدوجہد کی؟ آیا آمریت کا مطلب ڈیموکریسی نہ ہونا ہے؟ اگر ہم سے کوئی پوچھے آمریت کیا ہے جس کے خلاف اہل بیت علیہ السلام جدوجہد کی، تو ہمارے خیال میں آمریت صرف ڈیموکریسی کا ہونا یا نہ ہونا نہیں ہے، جمہوریت کا ہونا یا نہ ہونا نہیں ہے. آمریت ہر اس شخص کی حکومت ہے جو نفس پرست ہے خدا متعال کی عبودیت کے مقابلے میں، یہ آمریت ہے. آمریت صرف امر کرنا نہیں ہے، آمریت اپنے نفس کی پیروی میں خدا متعال کے خلاف بغاوت کرنا ہے. اس معنی میں آمریت قرآنی لغت طاغوت کے مساوی ہے. طاغوت کا لفظ، طاغوت کا لفظ ایک قرآنی لفظ ہے، ہمیں دیکھنا پڑے گا قرآن کریم نے طاغوت کو کیا کہا ہے. یہ آمریت وہ طاغوت ہے، اور عین ممکن ہے کہ یہ آمریت اور طاغوت عین جمہوریت کے تحت میدان عمل میں آئے، ممکن ہے جمہوریت کے تحت آئے. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ کس پروسیس کے تحت، کس عمل کے تحت حکومت کے اوپر پہنچے. ہر وہ شخص جو نفس پرست ہے، بندگی و خدا کے مقابلے میں خدا متعال کا طاغی و باغی ہے، وہ آمر ہے. اس شخص کے خلاف جہاد ضروری ہے. اب یہ اس کی تشریح کے بعد کہ عامر کون ہے، اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ عامر کے خلاف جہاد ضروری کیوں ہے؟ آیا اس وجہ سے کہ اسلام میں جمہوریت کی اتنی قدر ہے کہ جو بھی جمہوریت کے خلاف ہو اس کے خلاف جہاد ضروری ہے؟ آیا جمہوریت کی کوئی دینی قدر ہے یا ان کے نہیں؟ ہمیں اس سے کوئی زیادہ سروکار نہیں ہے کہ حکومت تک پہنچنے کا وسیلہ جمہوریت ہے یا غیر جمہوریت، ہمیں اس خلاصے سے سروکار ہے جو حکومت کے اوپر پہنچا ہے. یہ کس کا پیروکار ہے؟ اگر یہ خدا کا پیروکار ہے، اگر یہ خدا کا بندہ ہے، ہمیں اس کی حکومت میں کوئی اعتراض نہیں. اگر یہ نفس پرست ہے، جمہوریت سے آئے یا بلا جمہوریت آئے، ہمیں اس کی حکومت پہ اعتراض ہے. یہ طاغوت ہے. اچھا، اب طاغوت کا مقابلہ کیوں ضروری ہے؟ کیوں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے طاغوت کے مقابلے کو چاہا؟ ایک وہ مفہوم ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ حق حکومت امامت کا حصہ ہے. جو بھی امام کے مقابلے میں حکومت کرنا آئے گا غاصب ہے. ایک یہ فکر ہے، بالکل صحیح فکر ہے. چلیے اگر کوئی یہ کہے کہ ٹھیک ہے ہم اس حد تک نہیں بتا پا رہے لوگوں کو، مثلا اگر میں یہاں پر کھڑے ہو کر کہوں کہ حق حکومت امامت کا حصہ ہے، جو بھی امام معصوم کے مقابلے میں حکومت کرنے کھڑا ہوگا وہ غاصب ہوگا، جو بھی امام معصوم کے نمائندوں کے مقابلے میں حکومت کرنے کھڑا ہوگا وہ غاصب ہوگا. ممکن ہے کہ ہم ہر جگہ اس بات کا بربلا اعلان نہ کر سکیں کہ مثلا ممکن ہے امامت کے ماننے والے وہاں پر کم ہو. کیوں طاغوت کا مقابلہ ضروری ہے؟ اگر ہم اس فکر کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کیوں طاغوت کا مقابلہ کرنا ضروری ہے، ایک اور بنیادی فکر پیچھے سے موجود ہے، اور وہ ہمیں اس مسئلے کو سمجھنے میں کافی مدد دیتی ہے. اس کے عنوان سے آپ کی خدمت میں چند جملات عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد وال محمد پر. میرا دل چاہ رہا ہے یہ تشریح کرتا چلوں کہ اغا بہشتی جو کچھ فرما رہے تھے ہمارے بارے میں سراسر ہماری دانش میں غلط بیانی ہے، سراسر غلط بیانی، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن میں کہا اس کو میں اہمیت کیوں دوں کہ انہوں نے کیا بولا، مجھ سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں تو میں کیوں بولوں پھر. نہیں پھر میں نے کہا تشریح نظر کرتا چلوں کہ بعد میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں. نہیں جو کچھ انہوں نے کہا وہ ایسا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو اہمیت دیں گے تو پھر وہ سامنے ہائی لائٹ ہو جائے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اہمیت نہ دی جائے اس کو. آپ اپنے فکر سے ان کے جملات کو کینسل کر دیجئے گا کہ یہ نہیں کہا انہوں نے. اللہ یا رسول اللہ. بات اللہم صل علی محمد و آل محمد. بعد میں کوئی ریکارڈنگ سننے والا یہ نہ سمجھے کہ ہم نے ان کی مذمت میں کوئی بات کہی، انہوں نے ہمارے خلاف کوئی بات کہی تھی، انہوں نے ہماری ظاہر جو کچھ تعریف میں کہا تھا وہ اس کے بارے میں ہم عرض کر رہے ہیں، کیونکہ بعد میں پھر اور چیزیں بن جاتی ہیں. بھر اور اجازت بہشتی کی صحت و سلامتی کے لیے اور جتنے لوگوں نے اس پروگرام کو منعقد کیا ان تمام کی صحت و سلامتی مزید و ترقی کے لیے، اور اب اپنی صحت سلامتی مزید ترقی کے لیے باوز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد. یہ جو بریک لیا گیا یہ اس ہوشیاری کے لیے لیا گیا تاکہ آپ کا ذہن تھکے نہیں. اب ہم اپنی بحث پہ واپس آتے ہیں. وہ جو بنیادی بحث ہے وہ یہ ہے کہ خدا نمتال بت پرستی سے کیوں لڑتا ہے؟ اگر چند بندے خدا کے سامنے سجدہ نہ کریں، بتوں کے سامنے سجدہ کریں، خدا کے اوپر کیا کمی آئے گی؟ وہ غنی علی الاطلاق، وہ بے نیاز، اس کی بادشاہت میں کوئی کمی آنی ہے؟ چند لوگ بتوں کے سامنے سجدہ سر جھکا رہے. اب خود سوچنے والی بات یہ کہ اگر ایک آدمی بت کے سامنے جھکا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے یا رب العالمین میری مدد کر، یہ رب العالمین کون ہے؟ سوائے خدا کے کوئی نہیں ہے، اس کی کون سنے گا؟ اس لکڑی کے بے جان بت میں سننے کی طاقت بھی نہیں ہے. یہ عنوان بھی خدا کا عنوان ہے، سننے والا بھی بس خدا ہے، تو خدا نے متعال کے لیے کیوں سخت ہے کہ وہ بت پرستی کا مقابلہ کرتا ہے؟ نہ اس وجہ کہ اس کی بادشاہت میں کوئی کمی آنی ہے، ایسی کوئی مشکل نہیں ہے. اس کو انسان آزاد ہونا عزیز ہے، انسان کو غلام نہیں دیکھنا چاہتا، چاہتا ہے میرا بندہ آزاد رہے، میرا بندہ غلام نہ بنے. اس کو پتا ہے بت پرستی غلامی ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر میرا بندہ کسی غلامی میں مبتلا رہا، آزادی محروم رہ گیا آزادی سے، تو ترقی اور کمال کے دروازے بند ہو جائیں گے، یہ ترقی نہیں کر سکے گا. اگر بت پرستی کرے گا تو بت کے پیچھے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے جو حکم جاری کرتا ہے کہ آج بت کو یہ چاہیے، آج بت کو یہ چاہیے. یہ جو بت کے سامنے سر جھکانے والا ہے، بت کے پیچھے بیٹھے ہوئے ابو جہل کا غلام بن جاتا ہے. اور خدا کو اپنے بندے کی غلامی قبول نہیں ہے، وہ اپنے بندے کو آزاد دیکھنا چاہتا ہے. لہذا اپنے بندے سے کہتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر غلام ہے تو بس میرا غلام ہے، باقی سب کے لیے مساوی ہے، نہ سر جھکا ان سب کے سامنے. اپنے بندے کی غلامی کو نہیں قبول کرتا، چونکہ میں نے عرض کیا کہ یہ اس کی ترقی اور کمال کی راہ میں رکاوٹ ہے، اور خدا اپنے بندے کو ترقی حاصل کرتا دیکھنا چاہتا ہے. اس خاطر خدا نے متعال تاغوت کو قبول نہیں کرتا، خدا نے متعال کا نمائندہ بھی تاغوت کو قبول نہیں کرتا. کیوں؟ خدا نے متعال کے نمائندے کو پتا ہے کہ اگر بندے کسی تاغوت کی غلامی میں پھنس گئے، ان کی ترقی اور کمال کے راستے بند ہو جائیں گے. جتنا خدا بت کی بادشاہت اور اس کی خدائی سے بے نیاز ہے، ہو یا نہ ہو خدا پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، اتنا ہی امام اپنے دور کی غاصبوں کی حکومتوں سے بے نیاز ہے، اس کی ان کی حکومتوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے. لہذا عبداللہ بن عباس جب مولا امیر المومنین کے سامنے پہنچے اور مولا امیر المومنین جوتے ٹانک رہے تھے، اور عبداللہ عباس نے کچھ جملات کہے، مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ اے عبداللہ قیم ہذا، اس جوتے کی کتنی قیمت ہے؟ قیمت لگاؤ. کہا مولا کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا کچھ تو لگاؤ. کہا مولا کیا ہوگی؟ درہم، نصف درہم. فرمایا عبداللہ بن عباس، اگر میں تمہاری حکومت کے ذریعے عدل قائم نہ کر سکوں، حق حقدار تک نہ پہنچا سکوں، تو اس جوتی کے برابر بھی قیمت نہیں ہے. حکومت کیا قیمت رکھتی ہے ایک ایسی ہستی کے سامنے کہ جو خدا نے متعال کی دی ہوئی طاقت کے ذریعے کائنات پہ حکومت کر رہا ہے. جیسے کہ ابھی آپ نے اس جملے کے اندر، اس قصیدے کے اندر سنا کہ وہ جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا جو شعر میں کہا کہ سیدہ کی باغ فتح کی کیا حیثیت ہے؟ جو باغ جنت کی مالکہ ہے، سیدہ تو نساء العالمین، ان کے سامنے باغ جنت باغ فتح کیا بیچتا ہے؟ امیر المومنین حاکم علی الاطلاق، پوری کائنات کا مالک، اس کے سامنے اس حکومت کی کیا حیثیت ہے؟ بے نیاز ہے، بے نیاز مطلق ہے، لیکن حکومت کو اہمیت دیتا ہے، غاصبوں سے لڑتا ہے، چونکہ اگر غاصب کو اجازت دے دی تو باقی انسانوں کو غلام بنا لیں گے وہ. اور امام اللہ کا نمائندہ ہونے کے ناطے بندوں سے اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنا خدا اپنے بندوں کے اندر دیکھنا چاہتا ہے. لہذا نبی اکرم نے فرمایا کہ انا و علی ابوا هذه الامه. یہ دو بات ہیں اس قوم کے, اور کوئی باپ اپنے بچے کو دوسروں کی غلامی میں نہیں دیکھنا چاہتا, لہذا غاصبوں کا مقابلہ کرتا ہے. بس یہ طے ہوا عامر کون ہے. ہر وہ نفس پرست کے جو حکومت کرے نفس پرستی کے لیے وہ عامر ہے, چاہے جمہوریت سے آئے چاہے بلا جمہوریت آئے. کیوں عامریت کے خلاف جہاد ضروری ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عامریت انسانوں کو غلام بنانے کا عمل ہے, اور نہ رب اور نہ رب کا نمائندہ, نہ خدا کا نمائندہ انسانوں کو غلام بنتا نہیں دیکھنا چاہتے, لہذا وہ اس کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں. سوال یہ کہ یہ مقابلہ کیسے کر رہے ہوتے ہیں, اس مقابلے کی بنیاد کیا ہے, اور ان بنیادوں کو ہم چھٹے امام کی حیات طیبہ میں کس طریقے سے پاتے ہیں. ان کی ذات گرامی پر درود بھیجے محمد و آل محمد. دوبارہ چھوٹا سا ایک وقفہ لے کے اپنی دیلی گزارش آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. آپ لوگ جب معمولاً پڑھنے جاتے ہیں, جب آپ خطبہ دے رہے ہوتے ہیں, تو جب نبی کے نام پر پہنچتے ہیں تو ایک عجیب منظر ہوتا ہے. جب آپ خطبہ دے رہے ہوتے ہیں تو آپ جیسے ہی نبی کے نام پر پہنچتے ہیں بھرا مجمع گردن یوں جھکاتا ہے, صحیح ہے, ایک لہر اٹھتی ہے نبی اکرم کے نام پر تعظیم کی. جب تک یہ ہے قوم کو عذاب نہیں ہوگا, جب تک یہ ہے قوم کو عذاب نہیں ہوگا. اللہ نے کہا قرآن کریم کے اندر, اے نبی جب تک آپ قوم کے درمیان ہیں قوم کو عذاب نہیں ہوگا, صحیح ہے. دس بستہ آپ کا نوکر ہو کے عرض کر رہا ہوں, آپ میں وہ لہر نہیں اٹھی تھی. آپ میں سر جھکانے کی وہ لہر نہیں اٹھی تھی, آپ قوم کو اچھی چیز سکھائیں. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کے نام پر سر جھکانا اچھا ہے تو خدا آپ نے کیوں نہیں جھکایا تھا؟ ہم نے جب خطبہ پڑھا, شاید اس وجہ سے کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن نبی کے نام کی تو حیثیت ہے, تو اس کو آپ کو سن کے سر جھکانا چاہیے تھا. بھارت ان کے نام پر درود بھیجے گا محمد والے محمد. پر آج تک کہ اصول کیا ہے, عامریت کے خلاف جہاد کیسے کیا جاتا ہے, کیوں کی بات تو ہو گئی, کیوں کیا جاتا ہے وہ عرض ہو گیا آپ کی خدمت میں, کیسے کیا جاتا ہے. معمولاً جب ہم لوگ ذکر کر رہے ہوتے ہیں عامریت کے خلاف جہاد, عامریت کے خلاف جد و جہد, تو معمولاً ہمارے ذہن میں آتا ہے ایک مسلح جد و جہد, عامریت کے خلاف ایک مسلح جد و جہد. شاید مسلح جد و جہد آخری مقام ہو اس جہاد کے اندر پہنچنے کا, یعنی اگر کوئی جہاد کرے آخری مرحلے میں داخل ہو مسلح جد و جہد میں چلا جائے گا, لیکن اس سے پہلے ظاہر ہے بہت سارے مقدمات ہونے چاہیے. کوئی بھی مسلح جد و جہد کسی فکر کے بغیر ہو تو وہ صرف جذبات کا ابال ہوتی ہے, اس میں کوئی کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی, خود اپنے آپ کے لیے قاتل ہوتی ہے. اگر مسلح جد و جہد فکر کے ساتھ نہ ہو تو اپنے لیے قاتل ہوتی ہے. دنیا کے اندر بہت سارے انقلاب آئے جنہوں نے اپنے بانیوں کو بعد میں ذبح کر دیا. اگر آپ فرانس کے انقلاب کو مطالعہ فرمائیں تو آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی بانی انقلاب تھے وہ اگلے 15 سال کے اندر ذبح ہو گئے تھے. گلوٹین سزائے موت کا ان کا طریقہ کار تھا, گلوٹین کے تحت چڑھ گئے تھے, سب کی گردنیں کٹ گئی تھی. معمولاً انقلابات اگر فکر سے آ رہی ہوں تو اپنے بانیوں کے لیے مذبح بن جاتے ہیں, مقتل بن جاتے ہیں. وہ مسلح جد و جہد کامیاب رہے گی جو کسی فکر کے ساتھ منطق کے ساتھ, اور وہ فکر و منطق لوگوں کے اندر اثر و رسوخ بہت زیادہ پا چکی ہو, تب اسلحہ انسان کی باغی طبیعت کو کنٹرول سے باہر نہیں کرتا. ورنہ آپ جس کسی کے ہاتھ میں اسلحہ دیں اور اس کو فکر نہ دیں تو اس سے بڑا باغی کوئی نہیں ہے. اور میرے خیال میں پاکستان کے اندر یہ عمل ہم بہت دفعہ دیکھ چکے ہیں, پاکستان کے اندر ہم بہت دفعہ دیکھ چکے ہیں, کسی کو بھی اسلحہ ملا چاہے آفیشلی چاہے ان آفیشلی, چونکہ تربیت نہیں تھی اس نے بغاوت دکھائی ہے, اور بغاوت دکھا کر دوسروں کو مصیبت میں مبتلا کر دیا. یہ مسلح جد و جہد کا ایک انجام ہے. بس مسلح جد و جہد صحیح نہیں ہے مگر یہ کہ کسی فکر جد و جہد کے ہمراہ ہو, وہ فکر اسلحہ رکھنے والے کو کنٹرول کرے, ورنہ اسلحہ رکھنے والا طاقت مند ہو جائے گا. ان الانسان لیدغا ارآہ استغنا, چونکہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے فوراً طغیان کرتا ہے. اس طغیان سے روکنے کا صرف ایک راستہ ہے, انسان اپنے آپ کو بے نیاز نہ دیکھے, اللہ کا نیاز مند دیکھے. اللہ کا نیاز مند بنانے کے لیے فکر چاہیے. یہ وہ بنیادی ترین مرحلہ ہے جو ہر جد و جہد کے پیچھے آئے گا. اہل بیت اطہار اپنے دور کے عامرین کے سامنے کھڑے, نفس پرستوں کے سامنے کھڑے جو طاقتور بھی ہیں, انتہائی طاقتور ہیں, ان کے خلاف اہل بیت اطہار نے جد و جہد کرنی ہے. پہلا اصول کیا ہے؟ پہلا اصول تربیت یافتہ انسان، کم میں ہوں یا زیادہ ہوں اس کی کوئی قید نہیں ہے، تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے بس. اور میدان کربلا بہترین ثبوت ہے. چند افراد تربیت یافتہ اسلحہ ہو یا نہ ہو میدان کو اپنے حق میں تبدیل کر سکتے ہیں، بازی بدل سکتے ہیں. جو کچھ سید الشہداء نے کیا اس نے دنیا میں جدوجہد کے اصولوں کو بالکل تبدیل کر دیا. میں اس نقطے کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، گرچہ قابل قدر نہیں ہے لیکن چونکہ مجھے اس کو امپورٹنٹ لگتا ہے لہذا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس سے پہلے کچھ اور تھے حرکت کے اصول، اگر بہت تیزی سے گزرتے ہوئے ہم دیکھیں تو اس میں اس طرح سے تھا کہ حجت خدا نظام ظلم سے ہمیشہ ٹکراتے ہیں، ہمیشہ حجت خدا نے نظام ظلم سے ٹکرانا ہوتا ہے. لیکن اس ٹکراؤ میں درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، بڑھ دیجیے گا درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بڑھ دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد، ایسے چلا درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد، ایک بار پھر بلند آواز میں درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد و آل محمد وعجل فرجه، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد. بنیادی نقطہ یہ تھا کہ ہر دور میں حجت خدا نے اپنے دور کے عامر سے ٹکرانا ہوتا ہے، جس طرح حضرت ابراہیم ٹکرائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ختمی مرتبہ، امیر المومنین سید الشہداء. یہ سید الشہداء نے میدان عمل کو تبدیل کر دیا. اس سے پہلے جب بھی ایسا ہوا کہ حجت خدا نظام ظلم کے مقابلے میں آئے اور نظام ظلم نے حجت خدا کو ظاہری شکست سے دوچار کیا، خدا نے کسی معجزے کے ذریعے سے اس شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا، خدا نے معجزہ دکھایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کودنے لگے، معجزہ ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے سامنے کھڑے ہوئے، ہار نزدیک آئی، ظاہری ہار، معجزہ ہو گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھانسی پہ چڑھا دیے گئے، خدا نے متعال نے معجزہ دکھایا. سید الشہداء کے موقع پہ یہ کام نہیں کیا، کیوں ایسا تھا؟ بظاہر یوں لگتا ہے کہ اگر یہ طے ہو کہ خدا پرست انسان اسی وقت جیتے گا جب معجزہ ہوگا تو میں کیا کرتا پھر؟ مجھے تو پتا تھا میرے لیے معجزہ نہیں ہونا، تو میں یوں سوچ لیتا خدا پرست ہونے کے ناطے کہ مجھے تو ہارنا ہوگا، حضرت ابراہیم کے لیے معجزہ ہوگا میرے لیے تھوڑی ہوگا، حضرت موسیٰ کے لیے معجزہ ہوگا، حضرت عیسیٰ کے لیے معجزہ ہوگا. سید الشہداء نے ثابت کیا، دیکھو مجھے دیکھو، میں نے معجزہ بھی نہیں لیا پھر بھی ہرا دیا، نہیں لیا کوئی معجزہ. سید الشہداء کا لاشا پامال ہوا، اس سے بڑھ کے کیا تھا؟ اس کے باوجود سید الشہداء نے ہرا لیا. اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس معاملے کے اجزاء کیا ہیں، کوئی کس طرح سے ہرا لیتا ہے؟ معجزے کے ساتھ ہرانا آسان ہے، بلا معجزہ ہرا لیا، یہ کیسے کیا؟ اس کو بھی دیکھنا پڑے گا بہت غور سے، کیونکہ مجھے یوں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اس عمل کی جو سید الشہداء کا عمل ہے بہت ضرورت پڑے گی، ہمیں بار بار ضرورت پڑتی ہے اس عمل کی کہ کیسے کوئی مظلوم اپنی مظلومیت کے باوجود دشمن کو جو انتہائی طاقتور ہے اور ظاہراً فتح لے لیتا ہے پھر بھی ہرا دیتا ہے، یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. یہ حجت خدا کا مقابلہ ہے، حجت خدا کو ہمیشہ ظالم کے مقابلے میں اپنی جد و جہد میں جانا ہوتا ہے. اور میں نے عرض کیا اس کے اپنے اصول ہیں، اس کے اپنے ضوابط ہیں. کہاں سے کام شروع ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے مسلح جد و جہد پر. اگر یہ معاملہ بڑھے تو مسلح جد و جہد پہ جا کے ختم ہوتا ہے، پھر ایک کامیابی ہے. اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے عرض ہوا سب سے اہم عمل نفوس کی تربیت ہے. ایک قاعدہ کلی کہ جو ہمیں غیبت کے ختم کرنے میں بھی مدد دے گا, ایک قاعدہ کلی جو غیبت کے ختم کرنے میں بھی مدد دے گا, وہ قاعدہ کلی یہ ہے, باہر کے ظالم سے وہ لڑے گا جو اپنے نفس میں عادل ہوگا ورنہ نہیں لڑے گا. باہر کے ظالم سے وہ لڑے گا جو اپنے نفس کے اندر عادل ہوگا. جو اپنے نفس میں ظالم ہوگا وہ باہر کے ظلم سے ساز باز کرے گا, وہ نہیں لڑے گا. اچھا اب اس کا غیبت سے کیا تعلق ہے؟ غیبت سے تعلق یہ ہے کہ آنے والا عدل مطلق لائے گا اس پوری زمین کے لیے, اس کے لشکر میں کوئی ظالم نہیں آ پائے گا. اس خاطر غیبت طولانی ہے چونکہ عادلین کا اجتماع چاہیے, عدول کا اجتماع چاہیے, اور عدول کا اجتماع یہ مصیبت لا رہا ہے کہ وقت لے رہا ہے. ورنہ اگر چند مسلح لوگوں کا اجتماع چاہیے ہوتا غیبت ختم کرنے کے لیے تو اسلحہ بہت تھا ہمارے پاس. مشکل یہ تھی کہ نفس کے اندر عادل لوگ ہوں اتنی بڑی تعداد میں جتنا امام کو چاہیے ہے تب ظہور ہوگا. اور یہ تعداد کتنی تعداد ہونی چاہیے ہے؟ صرف بغداد کی غاصب حکومت کو ختم کرنے کے لیے جو عادل چاہیے تھے وہ چھٹے امام کی کہے کے مطابق بکریوں کے ریوڑ کے برابر تھے. جب کسی نے پوچھا کہ آپ قیام کیوں نہیں فرماتے کوفہ میں, آپ کے 300,000 حامی ہیں, فرمایا اچھا 300,000 ہیں, پہلے 200,000 100,000 کہا, پھر 200,000 کہا اس نے. مولانا نے فرمایا اتنے ہمارے حامی ہیں؟ کہنے لگا اتنے ہیں. مولانا نے فرمایا ٹھیک ہے, ایک سفر کیا, ایک جگہ پہ نماز پڑھنے کے لیے تشریف فرما ہوئے, وہاں پر ایک چرواہا چند بکریاں چرا رہا تھا, اور امام نے فرمایا کہ اے شخص اگر ہمارے ماننے والے ان کے برابر ہوتے تو ہم قیام کر دیتے. حکومت ظلم بغداد کو گرانے کے لیے بکریوں کے ریوڑ کے برابر عادل کافی ہیں. صحیح ہے؟ کہتا ہے میں نے گنا, مثلا مختلف روایات ہیں, ایک روایت میں مثلا جو مجھے یاد آتا ہے اس نے کہا میں نے گنا 17 تھی. 17 عادل اگر ہوں نفس کے عادل تو وہ حکومت ظلم بغداد کو گرانے کے لیے کافی ہیں. اب سید و سردار کو پوری دنیا کی ظالم حکومت گرانی ہے. حق ہے کہ 313 عادل تو ہوں, کم از کم 313 عادل تو ہوں. اس خاطر انتظار ہے. بس انتظار کس کا ہے؟ انتظار چند انسانوں کا اپنے نفس پر کنٹرول کر لینے کا انتظار ہے, اور کچھ نہیں ہے. ان امام کی تیاری پہلے دن سے اتنی کامل تھی جتنا 1200 سال کے بعد ہے. امام کی تیاری میں کوئی کمی نہیں تھی. ظالموں کا ظلم بھی 1200 سال پہلے جتنا تھا آج بھی اتنا ہی ہے. وسائل تبدیل ہوئے ہیں, ظلم تبدیل نہیں ہوا ہے. صرف مشکل عدل کے انتظار میں ہے. عدل کب جمع ہوگا؟ تو اب یہی مسئلہ چھٹے امام کے سامنے بھی ہے کہ ان کو اپنے دور کے ظلم سے ٹکرانا ہے, اور ظلم سے ٹکرانے کے لیے ظلم نہیں چاہیے, ظلم سے ٹکرانے کے لیے عدل چاہیے. اب وہ جو قرآن کریم کی آیت ہے فاستقم کما امرت, اور اس کے بعد فرمایا ممن تاب معاک, جو مجھے یاد آتا ہے. تو مثلا ایک جگہ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ فرمایا کہ میرے لیے حکم آسان تھا, یہ کہ جو تمہارے ساتھ ہیں یہ بھی ہوں. فرمایا اس نے کمر توڑ دی میری, میں کروں استقامت وہ تو قبول کہ میں کر لوں, یہ کہ تمہارے ساتھ جو ہیں وہ بھی کریں, فرمایا اس نے کمر توڑ دی. اب معاملہ یہ ہے, بس امام فرما رہے ہیں چھٹے امام کہ میں عامر سے ٹکراؤں یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے, میرے ساتھ 17 عادل بھی تو آئیں جو ٹکرائیں. چونکہ خدا متعال کا نظام یہ کہہ رہا ہے کہ محض حجت خدا کا عادل ہونا ظلم سے ٹکرانے کے لیے کافی نہیں ہے. جنگ صفین میں عدل محض کھڑا ہے ظلم کے مقابلے میں, لیکن اس کے باوجود ظلم کی چل رہی ہے, جبکہ یہاں عدل محض ہے. امیر المومنین سے بڑھ کر کون عدل لے کے آئے گا؟ اس کے باوجود ظلم کی چل رہی. وہ چلی اس لیے کہ خدا متعال کا قانون اجتماعی تبدیلی کے اندر, معاشرتی تبدیلی کے اندر صرف فرد رئیس نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ مرعوز کا بھی عدل ہونا کافی ضروری ہے. یہ مشکل ہے اصلی. تو سر امام فرمانے 17 عادل چاہیے, میں اس کے لیے جدوجہد کروں گا. وہ جدوجہد کہاں سے شروع ہوگی؟ تربیت نفوس سے. آپ تربیت نفوس کریں. اب اس تربیت نفوس کے لیے ایک ذریعہ علم ہے. تربیت نفوس کا ایک ذریعہ علم ہے. وہ ایک علم دیتے ہیں, 4,000 شاگرد بناتے ہیں, اس کے اندر عادل بھی بیٹھے ہیں ظالم بھی بیٹھے ہیں. آپ خود اچھی طرح جانتے ہیں, وہ جو خود قبول کر رہے ہیں کہ ہم شاگرد ہیں اور نہ ہوتے تو برباد ہو جاتے, بعد میں ظلم کر رہے ہیں, وہ بھی بیٹھے وہاں پر. ایک تربیت نفس کے لیے ایک عمل علم ہے, اور اس کے ساتھ دوسرا کیا ہے؟ اس کے ساتھ مثلا ہارون جیسے لوگ. وہ صرف علم کی لاٹھی ٹیک کے آگے نہیں بڑھے. جو مشہور مکالمہ ہے دو فلسفی اور عارف کے درمیان، کہ وہ فلسفی اور عارف دونوں جمع ہوتے ہیں ایک جگہ کے اوپر، اور کوئی اس عارف سے پوچھتا ہے کہ یہ فلسفی کیا ہے؟ کہنے لگا جو ہم دیکھتے ہیں یہ لاٹھی ٹیک کر پہنچ جاتا ہے، جو ہم دیکھتے ہیں یہ اندھا لاٹھی ٹیک کر پہنچ جاتا ہے، یہ ہے. بس یہ دونوں چیزیں چاہیے، ایک طرف سے علم چاہیے جو ایک اندھے کو لاٹھی دیتا ہے، اور دوسری طرف سے تربیت نفس کے نتیجے میں وہ کشف چاہیے جو لاٹھی ٹیک کے راستہ نہیں بتاتا، منزل آنکھوں سے دکھا دیتا ہے. جب یہ جمع ہو تب تبدیلی ہے. اب پھر ایک بیچ میں جو فارسی لوگ فارسی میں کہتے ہیں پرانتز، ایک بریکٹ دے کر، امام خمینی جو تبدیلی لائے، یہ تبدیلی کیا تبدیلی تھی؟ 1200 سال میں یہ کام نہیں ہوا تھا جو وہ کر گئے. 1200 سال میں کبھی حق کے نمائندے کو اتنی طاقت نہیں ملی تھی جتنی امام خمینی اور اس کے بعد آنے والی حکومت میں اب تک 30 سال ہو گئے ملی ہے، آج تک حق کے نمائندے کو کبھی اتنی طاقت نہیں ملی تھی. یہ تبدیلی کیا تبدیلی ہے؟ مجھے جو احساس ہوا چند دن پہلے، جو سمجھ میں آئی بات، وہ یہ کہ خدا تعالیٰ نے 3 فضیلتیں قرار دی ہیں اسلام کے اندر. بظاہر ہمیں یوں سمجھ میں آتا ہے، ایک علم ہے، ایک تقویٰ ہے، اور ایک جہاد فی سبیل اللہ. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون وفضل اللہ المجاہدین، چند جملے کے بعد علی القاعدین درجہ. یہ 3 فضیلتیں. یوں احساس ہوتا ہے کہ امام خمینی سے پہلے یہ تینوں فضیلتیں 3 مختلف گروہوں کے اندر اپنے اپنے عمل کو انجام دے رہی تھیں. ایک گروہ وہ تھا جو علم کے لیے مشہور تھا، اس میں عرفان و جہاد نہیں تھا. ایک گروہ وہ تھا جو عرفان کے لیے مشہور تھا، اس میں پھر علم و جہاد نہیں تھا. اور ایک گروہ وہ تھا جو جہاد کے لیے مشہور تھا، پھر اس کے اندر علم اور عرفان نہیں تھا. یوں احساس ہوا کہ یہ تینوں لائنز کئی نسل چلتی رہی ہیں، ایک دوسرے سے جدا، ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ. وہ جہاد لے کے چل رہا ہے، یہ علم لے کے چل رہا ہے، یہ عرفان لے کر چل رہا ہے. یوں لگا جیسے امام خمینی کے اندر ان تینوں لائنوں کا تلاقی ہو گیا، تینوں لائنیں دھرا کر مل گئیں. وہ جو مجاہدین تھے ان کو مجاہد مل گیا، وہ جو عرفا تھے ان کو ایک عارف ملا، اور وہ جو اہل علم تھے ان کو مجتہد علی الاطلاق ملا. یہ 3 لائنیں جب امام خمینی کے اندر جمع ہوئیں تب معاشرتی تبدیلی حاصل ہو گئی، ایسی تبدیلی جو 1200 سال میں کبھی حاصل نہیں ہوئی تھی. لگتا ہے یہ وہ عمل ہے جو ہمیں اپنے ساتھ کرنا ہے. اگر ہم اپنے اپنی حیثیت میں ان 3 فضیلتوں کو جمع کر گئے، ہم معاشرتی تبدیلی ایجاد کر لیں گے. اور اگر ہم جمع نہ کر سکے تو سلسلے خیر کا حصہ ہوں گے، سبب خیر نہیں بن پائیں گے، تبدیلی نہیں لا پائیں گے. ہاں حصہ بن جائیں گے، جیسے قدیم عرفا بالکل جدا زندگی گزار رہے تھے. اگر کوئی تعجب کے ساتھ دیکھے کہ امام خمینی جس سلسلے عرفا میں آئے، اس سلسلے عرفا میں آنے والے، یہ ایک عجیب بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس سلسلے عرفا کے بہت بڑے ستون سید علی قاضی طباطبائی کو حوزہ علمیہ شہریہ نہیں دیتا تھا. یہ عجیب بات ہے. آغا بہجت کے استاد، امام خمینی کے استاد، ان سلسلے ہائے عرفا کے استاد سید علی قاضی طباطبائی کو حوزہ علمیہ شہریہ نہیں دیتا تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ کچھ اور پڑھاتا ہے، ان کی یہ حیثیت تھی. اور ان کے بارے میں امام خمینی فرما رہے تھے کہ ان کوہ توحید بود، کوہ توحید بود، شہریہ نہیں ملتا تھا اسے. یہ سب عجیب عجیب یعنی گوشہ نشینی میں زندگی گزار رہے تھے یہ لوگ، ایک دم سے برملا ہو گئے. اور مجھے یوں احساس ہوتا ہے کہ ایک تو امام خمینی نے برملا کر دیا اس عرفان کو اپنی تقریروں کے ذریعے سے، کہ بعض اوقات ان کی تقریروں کے اوپر منافقین کہتے ہیں خود بولتا ہے خود سمجھتا ہے، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. سمجھ میں آنا بھی نہیں چاہیے. جب وہ اتنی بڑی بڑی عرفانیات کو اپنی سیاسی تقریروں کے اندر بیان کریں گے تو کس کے دماغ میں آئے گا؟ سمجھ میں آنا بھی نہیں چاہیے. تعجب یہ ہوا کہ انہوں نے تو برملا کیا عرفان کو، آغا بہجت نے کیوں کیا؟ عرفا دکھاتے نہیں کیا اپنے آپ کو؟ اس سلسلے عرفا کو آپ آسانی سے 200 سال میں ٹریس کر لیں گے. 200 سال میں سلسلے عرفا نے اپنے آپ کو نہیں دکھایا تھا. جو بڑا عارف آیا جس نے برملا اظہار کر دیا اپنے آپ کا، وہ امام خمینی تھے. چلو وہ اہل حکومت تھا، اس وجہ سے اس کی مجبوری تھی. آغا بہجت نے کیوں اپنے آپ کو کشف کیا؟ ان کا انکشاف کیوں ہوا پھر؟ جبکہ آغا بہجت 85-86 کا میں دیکھا ہوا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، 85-86 کے اندر آغا بہجت مسجد فاطمی کے اندر پڑھاتے تھے، 25 لوگ بھی نہیں ہوتے تھے. 1985-1986 میں 25 لوگ بھی ان کی جماعت میں نہیں ہوتے ہوں گے, جو مجھے ذہن میں آتا ہے کہیں مبالغہ آ رہی نہ ہو جائے. وہ چند دن جو میں ان کی خدمت میں پہنچتا تھا, اس کے بعد اچانک کشف ہو گئے, اچانک کھلے, اور اتنا کھلے کہ پوری دنیا میں ان کا نام کا ڈنکا بجنے لگا. یہ کہ سلسلے عرفا نے اپنے آپ کو کشف کر دیا, مجھے لگ رہا ہے جیسے حجت پوری ہو گئی, اب کچھ ہونے والا ہے, اب کچھ ہونے والا ہے. یہ بہت بڑی نشانی بننی چاہیے. بس عرض یہ تھا کہ اگر تین فضیلتیں جمع ہو جائیں, جہاد, علم اور تقویٰ, تب کہیں جا کے معاشرتی تبدیلی آ سکتی ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام ان تین فضیلتوں کے بانی ہیں, وہ ان تین فضیلتوں کو معاشرے کے اندر ترویج دیتے. بدقسمتی سے ہم لوگ معمولاً اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شخصیتوں کو ان تین مرحلوں میں علیحدہ علیحدہ پاتے ہیں. مثلاً اگر آپ سے کوئی دعا اور عرفانیات کی بات کرے, آپ چوتھے امام کا نام لیں گے, کیا آپ آٹھویں امام کا نام بھی لیں گے؟ یہ ہماری غلطی ہے. اگر کوئی آپ سے جہاد کی بات کرے تو آپ امیر المومنین کا تذکرہ کریں گے, آپ چوتھے امام کا تذکرہ کیوں نہیں کر رہے؟ یہ ہم لوگوں کی مشکل ہے کہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ان فضیلتوں کو مجزہ دیکھنے کے عادی ہو گئے. یہ غلطی ہے ہماری. اسی غلطی کے نتیجے میں معاشرے کے اندر یہ فضیلتیں جدا جدا تربیت پاتی ہیں. کوئی ایک آدمی عارف ہوتا ہے, مجاہد نہیں ہوتا. کوئی ایک آدمی عبودیت, بندگی, اللہ کی بندگی اور عبادات کے اوپر زور دے رہا ہوتا ہے, علم سے بے خبر ہوتا ہے. یہ ہماری غلطی ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ایسے نہیں سکھایا. وہ جتنے عالم ہیں اتنے مجاہد ہیں, اتنے ہی متقی ہیں. یہ وہ کام ہے جو چھٹے امام انجام دے رہے تھے آمریت کے خلاف, کہ لوگوں کو تیار کیا جائے. اگر لوگ تیار ہو جائیں بحد کافی, اس کے بعد جہاد ہے. جہاد ہے عملی جہاد, وہ جو جس کو آپ حتی مسلحانہ جہاد بھی تعبیر فرمائیں. اور اگر کافی نہ ہو, تیار نہ ہو, تو پھر عملی جہاد کا فائدہ نہیں ہے, پھر عملی جہاد نقصان دے گا. اور میں عرض کروں گا, میں مختصر کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اور شاید میرے پاس کہنے کے لیے زیادہ ہو بھی نہیں, وہ یہ ہے کہ یہ وہ اصلی کام ہے جو کرنے کا کام ہے, کہ تین فضیلتوں کو اپنے اندر جمع کرنا. اچھا, اب ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے, سوال کے طور پر ذہن میں آتی ہے, وہ یہ کہ چلو ہم فضیلتوں کو جمع کر لیں گے, اس میڈیا کے ہوتے ہوئے, نظام ظلم کے ہوتے ہوئے, ہماری سنے گا کون؟ آیا ایسا ہوگا کہ ہم فضیلتوں کو جمع کر لیں اور رائے گاہ جائیں, ضائع چلی جائیں؟ ایسا نہیں ہوگا, معمولاً نہیں ہوتا ایسا, خاص کر اس دور میں بالکل نہیں ہو رہا. پہلے ہو رہا تھا, پہلے شاید کوئی کہے کہ ہو رہا تھا. مثال کے طور پر عرض کرتا چلوں اپنی خدمت میں کہ یہ جو زمانہ ہے وہ شاید سورہ فتح کا زمانہ ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح, شاید یہ سورہ نصر کا زمانہ ہے, فتح کا زمانہ ہے, کہ اب نصر اللہ اور فتح ساتھ ساتھ ہیں. اب صرف نصر اللہ اور فتح نہ آئے, اب ایسا نہیں ہو رہا, اب ساتھ ساتھ. پہلے کبھی ایسا ہوتا تھا, چونکہ قانون الہی ان تنصر اللہ ینصرکم نہیں لکھا, فتح بھی دے گا. ان تنصر اللہ ینصرکم, خدا نصرت دے گا, فتح بھی دے گا, نہیں یہ وعدہ نہیں کیا, نصرت دے گا. لیکن قرآن کریم میں بعض مواقع ایسے ہیں, اذا جاء نصر اللہ والفتح, بعض مواقع ایسے ہیں کہ نصرت بھی ہے اور فتح بھی ہے. یوں لگتا ہے جیسے یہ دور وہ دور ہے. یہ کہ مثال کے طور پر دنیا کے پس منظر میں خدا متعال نے اپنے بندے سید حسن نصر اللہ کو اتنی عزت دے دی, اور اپنے ایک اور بندے رہبر معظم کو اتنی عزت دے دی, اس سے کچھ نظر آ رہا ہے کہ تبدیلی بہت نزدیک ہے. اب بس وہ دور گزر گیا جس میں کوئی اپنے اندر تین فضیلتیں جمع کرے کامیابی نہ ہو. نہیں, اب نہیں ہے, اب فتح بھی ساتھ ہے, اب فتح بھی ساتھ ہے. اب گوشہ نشین نہیں مریں گے اگر آپ میں یہ تین فضیلتیں ہوئی ہیں. اب آپ گوشہ نشین نہیں مریں گے, اب آپ اس عالمی تحریک کا حصہ بن جائیں گے جو ان تین فضیلتوں کی بنیاد پہ چل رہی ہے. بس جو اصلی کام ہے وہ یہ کام ہے. اس کے بعد مثلا ممکن ہے کوئی یہ کہے سازماندہی کا کیا ہوگا, آرگنائزیشن کا کیا ہوگا. معاشرے کے اندر جب آپ عمل کر رہے ہوتے ہیں تو انفرادی نہیں ہوتا, اجتماعی عمل ہوتا ہے. اجتماعی عمل کی اپنی سازماندہی ہوتی ہے, اس کی ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے, اس کو نظم و ضبط دینا ہوتا ہے. مجھے یوں احساس ہوتا ہے کہ وہ جو آغا بہجت ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے تھے, تم کہ فرماتے تھے کہ جو جانتے ہو اس پر عمل کرو, جو نہیں جانتے وہ خدا سکھا دے گا. روایت ہے, جو جانتے ہو اس پر عمل کرو, جو نہیں جانتے وہ خدا سکھا دے گا. اب یہ میں اپنے لیے تفسیر کرتا ہوں. مجھے کہ خدایا میں نہیں جانتا معاشرتی عمل کیسا ہوتا ہے, میں نہیں جانتا آرگنائزیشن کیسی ہوتی ہے، میں نہیں جانتا مثلا سیاسی عمل میں کن کن مراحل پہ چلنا ہوتا ہے، خدا مجھے کیا جواب دے گا؟ جو تم نہیں جانتے اس کی پرواہ نہ کرو، جو جانتے ہو اس کی پرواہ کرو، جو نہیں جانتے ہو تو ہم سکھا دیں گے تمہیں، جو جانتے ہو اس کی پرواہ کرو۔ یہ تو جانتے ہو کہ جھوٹ بولنا غلط ہے، یہ تو جانتے ہو کہ دوسرے کی غیبت نہیں کرنی ہے، یہ تو جانتے ہو مظلوم کا ساتھ دینا ہے، جو جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو نہیں جانتے وہ خدا سکھا دے گا۔ مثلا میں نہیں جانتا آج کے دور کے کفر کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، تو خدا نے کب اس کی ذمہ داری دی دیجیے جو میں نہیں جانتا؟ اس کی تو ذمہ داری اس نے خود اٹھائی ہے۔ بس اگر آپ سیاسیات نہیں جانتے، آپ اقتصادیات نہیں جانتے، آپ معاشیات نہیں جانتے، آپ نفسیات نہیں جانتے، کچھ نہیں جانتے، تو بندے خدا آپ اس کے ذمہ دار بھی نہیں ہیں، آپ بس اتنے کے ذمہ دار ہیں جو آپ جانتے ہیں، باقی خدا ذمہ دار ہے۔ اب اس کا ایک نتیجہ بھی ہے، وہ یہ کہ اگر میں اور آپ کامیابی نہیں لے پا رہے، اس میں ہماری کم علمی سے زیادہ کم عملی کی تقصیر ہے۔ اگر میں اور آپ کامیابی نہیں لے پا رہے تو تقصیر کم علمی کی نہیں ہے، کم عملی کی ہے۔ خدا نے کم علمی کو سبب شکست قرار نہیں دیا ہے، کم عملی کو سبب شکست قرار دیا ہے۔ کوئی کہے میں ہار گیا چونکہ میں جانتا نہیں تھا، اس کو خدا نے نہیں فرمایا، فرمایا جو جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو نہیں جانتے وہ خدا سکھا دے گا۔ بس ذمہ دار ہم وہاں پر ہیں۔ بس ایزان محترم، معاشرہ ہمارے سامنے ہے، دنیا کی تبدیلیاں ہمارے سامنے ہیں، ہر طرف سے دنیا حق کی طرف بڑھ رہی ہے، حتی کفر کے اندر وہ تبدیلیاں آ رہی ہیں جو کبھی نہیں آئیں گی۔ اس حساس موقع پر، اور چونکہ چند چیزیں میں معتقد ہوں جو بلا وجہ کی دماغ میں آئی بھی ہیں، وہ بھی میں چند لمحات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ آپ کی ذہنی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے، کل اپنے بھائی کے ساتھ کہیں بھی جا رہا تھا، چھوٹے بھائی کے ساتھ، تو میں اس سے کہہ رہا تھا کہ جو میں سمجھ پا رہا ہوں، اگر تم بھی سمجھ لو جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، تو رات کو نہیں سو گے، مجھے یوں لگتا ہے۔ میں اپنے طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ کا چھوٹا سا طالب علم ہونے کے ناطے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہمیں یوں احساس ہو رہا ہے جیسے ہم سال دو سال کے اندر بہت بڑی مصیبت میں پھنسنے والے ہیں، دنیاوی، پوری دنیا کی سطح پر، نہ ایک شہر دو شہر کی سطح پر۔ ابھی وہ جو چھوٹی چھوٹی مصیبتیں آ رہی ہیں، مثلا وہ جناب اسلام آباد میں یہ ہو گیا، اور ابھی لاہور میں وہ مارکا چل رہا ہے جو ابھی آپ کی خدمت میں شاید کسی نے بتا دیا ہو، تو یہ سب تو چھوٹے مسائل ہیں۔ ہمیں یوں لگ رہا ہے جیسے اگلے سال سے بہت کچھ ہونے والا ہے، بدقسمتی سے ہم تیار نہیں دیکھ رہے اپنے آپ کو، اپنے آپ کو تیار نہیں دیکھ رہے۔ اچھا، اس تیاری کا حصہ مسلحانہ اور فلاں فلوں، اس کی تیاری کم درکار ہے۔ پہلی تیاری جو درکار ہے وہ تین پیرامیٹرز پر، علم، تقویٰ اور جہاد، ان پر تبدیلی درکار ہے، ان پر تیاری درکار ہے۔ تو اذان محترم، ہمیں یوں لگ رہا ہے جیسے ہم، خدا نہ کرے ایسا نہ ہو اگلے سال بے خبری کے عالم میں ایک ایسے معرکے کے اندر داخل ہو جائیں جس کے پہلوان ہم نہیں تھے۔ بڑی کشتی کے لیے تیار کر لیجئے اپنے آپ کو، کہ کہیں آپ کو دعوت کر دی گئی اور آپ تیار نہ ہوئے اور راہ فرار بھی نہ ہوا، تو آپ ایک بڑی کشتی میں اترنے والے ہیں جس میں پہلوان بہت زبردست ہوگا۔ تو اس سے پہلے کہ خدا نہ کرے وہ وقت ہم سے نکل جائے، میرا اپنے ایک خیال ہے جو میرے دماغ کہہ رہا ہے، جس میں غلطیاں بہت ہوتی ہیں، لیکن باہر بولنے میں کیا حرج ہے، بعد میں زیادہ زیادہ کوئی کہے گا تم نے کہا تھا نہیں ہوا، تو ٹھیک ہے نہیں ہوا، ہم کو معصوم تھوڑی ہے۔ میرا اپنے ایک خیال ہے اگلے سال جولائی اگست کے بعد سے دنیا بڑی عجیب مصیبت میں جائے گی، مجھے یوں لگتا ہے، اکنامیکلی، یعنی سیاسی طور پر بھی، معاشی طور پر بھی، سماجی طور پر بھی، تمام چیزیں جمع ہو رہی ہیں اگلے سال کی طرف، مجھے یوں احساس ہو رہا ہے۔ جو لوگ اقتصادیات سے واقف ہیں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اگلے سال کی جو سیکنڈ کوارٹر ہوگی، یعنی دوسرا تین مہینے کا دور، یہ آفت کا دور ہوگا میرے خیال میں، اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں ظاہر ہوں گی۔ اس کے بعد اگر اگلے سال اس وقت تک، یعنی مثال کے طور پر اکتوبر کے وسط تک پر امن رہا، تو اس کا مطلب ہے مصیبت کٹ گئی، وہ مصیبت ٹل گئی، لیکن میرا خیال میں نہیں ہوگا۔ یعنی اگر اگلے سال ہم یہاں پہ جمع ہوئے، خدا جمع ہونے کی توفیق دے انشاءاللہ، تو آپ دنیا کے پس منظر کو انتہائی پریشان کن پائیں گے، انتہائی پریشان کن پائیں گے۔ اچھا، ممکن ہے پاکستان پر اثرات آتے آتے دیر لگے، چونکہ پاکستان حاشیے میں ہے، پاکستان اصل نہیں ہے، جو اصلی ترین منطقہ ہے وہ مشرقی وسطیٰ ہے، اصلی ترین منطقہ جہاں پر تبدیلی انتہائی وحشتناک ہو سکتی ہے وہ مشرق وسطیٰ ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم اگلے سال بہت کچھ دیکھیں گے، اس سے پہلے کہ ہم دیکھیں اور پھنسیں، ابھی سے اپنے آپ کو تیار کر لیں، اور نہ سناؤ کے بعد میں وقت ختم ہو جائے۔ عرائض اختتام پذیر ہوئے، آپ نے سماعت فرمایا، آپ کی حسن سماعت کا انتہائی شکریہ، خدا نے متعال ہم سب کو حجت خدا کی نصرت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے اور یہ کہ خدا تعالیٰ ہمیں ان کی خدمت گزاری کی توفیق نصیب فرمائے, ان کی رحم شہادت نصیب فرمائے. بابا سے بلند درود بھیجے محمد و آل محمد پر.